کلاب ہو چکی تیار مولا
مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد قال محمد وعجل فرجم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب کی ہے, ایک بار پھر سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کی نعمتیں نہ بے حساب دی جاتی ہیں نہ بے حساب جاری رہتی ہیں. جب خدا کو کوئی نعمت دینی ہوتی ہے بندے کو تو اس کا کوئی حساب ہوتا ہے, جب وہ نعمت دے دیتا ہے پھر اس کا علیحدہ حساب ہوتا ہے. یہ جو مجھے اور آپ کو ذکر سید الشہداء کی سعادت ملی ہوئی ہے, یہ سعادت کسی حساب سے ملی ہوگی اور یہ ہماری نسلوں میں باقی رہے, ہماری زندگی میں باقی رہے, یہ بھی کوئی اصول کے تحت ہوگا, یہ بھی کوئی ضابطے کے تحت ہوگا. یہ مت سوچیں کہ کوئی نعمت مل گئی ہے تو اب یہ بے حساب ہمیشہ باقی رہتی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جو نعمتوں کے چلے جانے کے بعد پھر افسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان میں سے مت بنے انسان کے جو نعمت کے جانے کے بعد پچھتائے, ان میں سے بنے جو نعمت کے ہوتے ہوئے اس کا شکر بجا لائے تاکہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے, اس کی برکتوں میں اضافہ فرمائے. ہم خدا کے سامنے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مولا سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کا اس شکر بجا لانے کے لیے, مرتے دموں تک اہل بیت کی خدمت میں باقی رہنے کے لیے, قیامت تک تمام نسلوں کی ہدایت کے لیے اور انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے عرائض کا جو محور ہے, بلا کسی تمہید بلا کسی مقدمے کے براہ راست عرائض کی طرف جاتے ہیں, جو ہماری عرائض کا محور ہے وہ عبادت کے اوپر ہے کہ عبادت کو اچھے طریقے سے کیسے انجام دیا جائے, اور اس میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں. روایتوں کو اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں روایتوں کا محور عبادت کے معاملے میں عقل ہے, فکر ہے, کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہے. ایک عابد ہو اور ایک عالم ہو, علم رکھنے والا ہو, دونوں کی عبادتوں میں روایت کے مطابق بہت فرق ہے. سوچ سمجھ کی عبادت کی جائے, ایک لحظہ ایک سیکنڈ عبادت کرنا 70 سال سے بہتر ہے. تو یہ جو عقل اور شعور ہے یہ عبادت کا حصہ ہے. اب تھوڑا سا اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ عقل و شعور کا معاملہ کیا کرتا ہے عبادت کے اندر, کس طریقے سے کرتا ہے. اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے, اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی دو رکعت نماز فجر واجب ہے, پڑھنی ہے پڑھ لے, معاملہ ختم. سوچنے سمجھنے کا نعوذ باللہ اس کے لیے معاملہ نہیں ہے. اس میں یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے مثلا کبھی آخرے وقت اٹھے گا, کبھی نعوذ باللہ نہیں اٹھے گا, پڑھنی ہے ٹھیک ہے پڑھ لی, چار رکعت نماز ظہر واجب ہے کسی بھی طریقے سے پڑھ ہی لے گا. یہ بے سوچی سمجھی عبادت ہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو نہ پڑھنے کا عذاب نہیں ہوگا, لیکن ہم یہ سوچیں کہ عبادت کا جو اصلی اثر ہے وہ اس کو نصیب ہوگا, یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر فکر نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عبادت فکر کے ساتھ ہوتی ہے وہ فکر کیا ہوتی ہے, اور عبادت کا کردار ہماری زندگی میں کیا ہے. میرا اپنے خیال ہے, اپنے جو کچھ بھی میں اس معاملے میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس معاملے میں لوگ کافی حد تک کنفیوژن میں ہیں, الجھن میں ہیں کہ عبادت کا اصلی کردار ہے کیا. چند منٹس اس میں عرض کریں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بنیاد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کل عرض ہوا تھا کہ عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبد سے حاصل ہوا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ, غلام. ظاہر ہے کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اور ان کو غلام ہونے کے ناطے بندگی کرنی چاہیے. اب عبادت کا مطلب کیا لے لیجئے, بندگی کرنی چاہیے. یہ جو بندگی کرنا چاہیے یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تھوڑا سا مقدمہ یہ عرض کرتا چلوں, اگر اللہ کا دین کوئی عبادت واجب کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے, روزے میں استثناء ہے, مسافر ہے تو اس وقت نہیں رکھے گا بعد میں رکھے گا, مریض ہو گیا تو مثلا فدیہ دے دے گا, حج میں مستطیع نہیں ہوا مسئلہ نہیں ہے, نماز میں کوئی استثناء ہے کسی کے لیے؟ کوئی استثناء نہیں ہے. یعنی ایک آدمی مر جائے تو کوئی اور اس کی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے, زندہ چاہے اپنی نماز پڑھوا لے, ایک رکعت نہیں پڑھوا سکتا, ایک رکعت نہیں پڑھوا سکتا. تو مثلا کوئی یہ کہے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا اتنی, پھر بھی نہیں پڑھوا سکتا, زندگی میں اپنی نماز کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, صرف خود پڑھنی ہے, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں دن میں 5 واجب نمازوں کی جگہ ہر روز 5 گھر کسی کو خیرات کروں گا, نہیں, نماز چاہیے. اگر خدا کے دین میں کوئی حکم اتنا سختی سے آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کوئی ایسا فائدہ ہے کہ کوئی چیز اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی, کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی. اب مجھے آپ سے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا, یہ 15-17 رکعت نمازوں میں کون سی ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی کار خیر اس کی جگہ نہیں آ سکتا, کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا مثال کے طور پر ایک عام آدمی واجب نمازیں پڑھتا ہے, اس کو کتنی دیر لگتی ہے مثلا, اور جو عام لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ بہت طولانی پڑھتے ہیں کچھ بہت ہلکی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. مثلا میں سوچتا ہوں ایوریج مثلا ایک آدمی ایک رکعت پڑھنے میں 2 منٹ لگائے گا, یہ تو آدھے گھنٹے کا کام ہے, 40 منٹ کا کام ہو گیا, وضو وغیرہ سب ملاؤ 1 گھنٹے کا کام ہے. اس 1 گھنٹے کے کام میں کیا چیز ہے کہ خدا کہتا ہے کوئی ہر روز ایک محل بھی دے, یہ قبول نہیں ہے. ہر روز 1 کروڑ روپے خیرات کرے, یہ قبول نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے. تو یہ جو عبادت کا عنصر ہے یہ ہم لوگوں کی فکر سے اوپر جا رہی ہے بات, ہم لوگ اس کو اتنا اہمیت نہیں دے رہے ہیں, لیکن خدا کے دین میں اتنی اہمیت ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی. تو مثلا اگر ہمیں کوئی ایک آدمی ملے اور جو ہم سے کہے کہ میں ہر روز مثال کے طور پر 1 مسلمان کو گھر بنا کے دیتا ہوں, تو ہمارے نزدیک اس کا احترام ہے. اچھا وہ بعد میں ہم سے کہے میں ہر روز 1 گھر بنا کے دیتا ہوں لیکن میرے اندر ایک خرابی ہے, میں واجب نماز نہیں پڑھتا, بہت سارے لوگ اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے, لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے, چلو نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. اللہ کا دین ایسے دیکھتا ہے؟ اللہ کا دین کہہ رہا نہیں, یہ قبول نہیں ہے, اس سے اس نے غلطی کی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجم. تو اللہ کا دین ایسے نہیں مانتا. خدا نے متعال کا دین فرماتا ہے کہ بھائی یہ عبادت ہے, اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس کو ایسے ہی کرنا ہے. تو اپنا ایک سوال ہے, کیوں اتنا اہم ہے, کیا چیز ہے؟ یہاں پہ میں ایک جملے میں عرض کروں گا کہ ایک طرف سے عبادت اس بات کی نشانی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اپنی مرضی نہیں چلا سکتا, خدا کے دین کی چلے گی. بس اگر ایک آدمی کہے میں ہر روز 1 کروڑ روپے دوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نہیں ہے, یہ بندہ نہیں ہے. اگر بندہ ہوتا اپنی مرضی کیوں چلا رہا ہے؟ 1 کروڑ بھی دے نماز تو پڑھے پہلے. تو سب سے بڑا عبادت کا جو پہلو ہے, چاہے کوئی بھی عبادت ہو, نماز, روزہ, حج, زکات, جو بھی, سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ اپنے آپ کو بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اگر بندہ مانتا ہے پھر اس کی نہیں چلنی ہے, نماز پڑھنی ہے, اس کے وقت پہ پڑھنی ہے, اس کی ترتیب سے پڑھنی ہے, اس کی موالات سے پڑھنی ہے, اراکین غیر اراکین جمع کرنے ہیں, تمام احکام کے اوپر عمل ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہونا ہے کہ یہ بندہ ہے. بس عبادت میں ایک طرف سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک فکر ہے, اگر وہ فکر نہیں ہے عبادت اپنا کام نہیں کرے گی. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہاں سے شروع ہوگا معاملہ. اگر یہ نہیں ہے پوائنٹ, پھر عبادت کا اثر نہیں ہونے والا ہے. بس یہاں سے شروع کریں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اب جب کہ بندہ ہوں تو عبادت کس انداز میں کروں؟ جس انداز میں خدا نے چاہیے, بس یہاں سے شروع کرے گا. اچھا, جب وہ یہ کام کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور وہ نماز عبادت اس طرح کرے گا جس طرح خدا نے چاہیے, اب کیا ہوگا؟ خدا اس کو بندگی میں ترقی دے گا. بندگی میں ترقی دے گا کیا مطلب؟ خدا اپنے بندے کو اپنے سے نزدیک بلائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بس ہر عبادت کے پیچھے آپ کو اور مجھے 2 پوائنٹس ڈھونڈنے پڑیں گے. نمبر 1, یہ جو میں نے عبادت کی, کیا اس کی فکر یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ پہلی بات, جیسے ہی میں نے وہ عبادت کی اس ڈھنگ میں کرنی ہے جس کو خدا نے چاہا ہے. جب میں ایسے کروں گا اب مجھے کیا نصیب ہوگا؟ یہ نصیب ہوگا کہ خدا مجھے اپنے سے نزدیک کرے گا. جب خدا اپنے سے نزدیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, جب خدا کسی بندے کو اپنے سے نزدیک کرتا ہے تو اس کو اپنی صفتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے. اپنی صفتوں سے نوازتا ہے. کیا مطلب؟ اگر وہ پہلے کم علم تھا, اب اس کا علم بڑھے گا, کیونکہ خدا علیم ہے. اگر پہلے اس میں رحم دلی کم تھی, اب رحم دلی بڑھے گی, چونکہ خدا رحیم ہے. اگر یہ پہلے عدل و انصاف نہیں کرتا تھا, اب یہ عدل و انصاف کرے گا, چونکہ خدا عادل ہے. پہلے سچ نہیں بولتا تھا, اب یہ سچ بولے گا, چونکہ خدا صادق ہے. اگر کسی عبادت میں یہ 2 چیزیں نظر نہیں آ رہی, پھر یہ عبادت کھوکھلی ہے. پھر یہ عبادت کھوکھلی ہے. 2 چیزیں کیا ہو گئیں؟ پہلا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کے بعد عبادت اس طرح کرے جس طرح خدا چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں اسے قرب ملے گا. ہر عبادت کی نیت یہی ہے, قربتن اللہ, قرب ملے گا. وہ قرب ملے گا تو کیا ملے گا اس کو؟ اس کو اللہ کی طرف سے کچھ صفتیں ملنا شروع ہوں گی. جب وہ صفتیں ملنا شروع ہوں گی, اب اس کا وجود اپنے اس کمال کی طرف جائے گا جس طرف اس کو جانا چاہیے. یہ عبادت کی ایک پوری پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے. اب اس کو ہم سمجھنے میں ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کا وہ اثر نصیب نہیں ہو رہا. ان میں سے کچھ غلطیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آل محمد وعجل فرجه. اچھا اب پہلا پوائنٹ تو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہ مجلسیں تو آپ تشریف لا رہے ہیں, ہم حاضر ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, یہ ہو جائیں گی مجلسیں. ہم نے سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ کیا مثلا میرا کام بس اتنا ہے کہ میں یہاں آؤں, بولوں اور چلا جاؤں؟ میں نے خود نہیں سیکھنا ہے. آپ کا کام یہ کہ آپ تشریف لائیں, سنیں اور چلے جائیں. سیکھنا نہیں ہے کیا؟ اگر سیکھنا نہیں ہے, ثواب اتنا سا ہے, اتنا سا ثواب. اصل کام کیا ہے؟ آپ نے اور مجھے اہل بیت کی پیروی میں آگے بڑھنا ہے, نہ کہ ہم نے یہاں پر ایک گھنٹے آ کر وقت گزارنا ہے, پھر جا کے اپنی زندگیوں میں اپنے نفس کی پیروی کرنی. یہ نہیں کرنا ہے, فائدہ نہیں ہے. ورنہ تو ہم اہل بیت کے سچے چاہنے والے اس وقت ہیں جب ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں. تو ہم نے اور آپ نے سیکھنا ہے. تو میں نے جو ابھی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب آپ یہ کر سکتے ہیں, میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی میں اپنی نمازوں کے اوپر غور کروں, میری نمازیں یہ مجھے دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں, اللہ کی صفتیں مجھے نصیب ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. 30 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, ابھی بھی ایسے ہی ہوں, تو یہ جو 30 سال میں نے نماز پڑھی, انہوں نے مجھے قرب کیوں نہیں دیا پر؟ یہ مجھے سوچنا چاہیے نا. ایک اور بات بھی عرض کر دوں, اب مجھے غلطیاں بھی عرض کرنی ہے, اور ایک بات اور عرض کر دوں, جب عبادت بالکل صحیح ہوتی ہے, جب عبادت بالکل صحیح ہوتی ہے, خود بخود انسان کو ایسا علم ملتا ہے جو اس کو صحیح عقیدہ دے دیتا ہے, خود بخود. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب عبادت صحیح ہوتی ہے تو کائنات کی بہت ساری حقیقتیں اس بندے پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. خدا علیم ہے, جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو جاہل نہیں رکھتا ہے, اسے علم دیتا ہے. خدا علیم ہے. تو جیسے ہی کسی بندے کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں, خدا اس کو اپنے علم سے نوازنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی خدا کی طرف سے علم نصیب ہوتا ہے, اس کے عقائد صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو کائنات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ بھئی خدا کی قدرت کیا ہے, خدا کی عظمت کیا ہے, خدا کے اقتدار کس طریقے سے ہے, خدا کے احکام کیسے ہیں. خود بخود یہ حاصل ہوگا. جیسے یہ ہوگا اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے, اس کے اندر عمل کا جذبہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عمل کا جذبہ بھی آئے گا. جو علم خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے وہ کبھی عمل سے جدا نہیں ہوتا ہے. کتابیں پڑھا ہوا علم عمل سے جدا ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی طرف سے نصیب ہونے والا علم کبھی عمل سے جدا نہیں ہو پائے گا. یہ دو باتیں. تیسری ایک اور بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات, وہ کیا ہے؟ اگر ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے کسی بندے کے پاس, تو اس کی جو گروتھ ہوتی ہے, اس کے اندر جو ترقی ہوتی ہے, وہ بے ڈھنگی نہیں ہوتی. ایک انسجام, آرگنائزیشن اور متناسب ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ایک بچہ جب گروتھ دکھا رہا ہوتا ہے, اپنا جسم بڑھا رہا ہوتا ہے, تو دونوں ہاتھ اس کے ایک ساتھ ایک تناسب سے بڑھتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ صحیح گروتھ دکھائے اور ایک ہاتھ لمبا ہو جائے دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کے اعضاء و جوارے, اس کی طاقتیں ایک تناسب کے ساتھ بڑھتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا ایک جیسی بڑھتی ہیں, نہیں, ایک جیسی نہیں بڑھتی. دماغ 6 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے ساری زندگی اتنا نہیں بڑھتا. پھر مختلف اعضاء اپنے اپنے ٹائم کے اوپر بڑھ رہے ہوتے ہیں اور انتہائی بیلنسڈ. صحیح ہے. اگر عبادت صحیح ہوتی ہے تو مانوی روحانی ترقی بھی بہت بیلنس ہوتی ہے, بہت بیلنس ہوتی ہے. بس یہ جو آپ میں اور آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ رزق اور کمائی سے باہر نکل گیا, دوسروں کا محتاج ہو گیا, یہ گروتھ نہیں ہے, یہ گروتھ نہیں ہے. اللہ کبھی اپنے بندے کو غیر موزون گروتھ نہیں دیتا ہے, بیلنسڈ گروتھ دیتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر عبادت قبول ہو رہی ہے اور اس میں ترقی ہو رہی ہے, تو وہ دوسروں کی محتاجی کو بڑھائے گا, دوسروں کے سامنے نعوذ باللہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا, کبھی بھی نہیں کرنے دے گا وہ. ایک آدمی عبادتیں بہت کرتا ہے لیکن معاشرے سے لا تعلق ہے, اپنی عبادتوں میں گھوم رہا ہے, اپنے لیے جنتیں بنا رہا ہے, کسی پہ ظلم ہو, کسی کے ساتھ عدل ہو, کوئی بیچارہ یہاں ہوا ہے, کوئی کمزور وہاں پڑا, اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. اگر اس کی عبادتیں قبول ہوتی تو یہ کیوں مولا امیر المومنین کی سنت کو نہیں دیکھتا کہ راتوں کو نکلتے تھے غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیوں نہیں دیکھتا یہ؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ راتوں کو نکلیں، وہ ایک اس زمانے کا ایک تقاضا تھا، لیکن کم سے کم یہ کریں دوسروں کا خیال تو کریں، کچھ کوئی تو طریقہ رکھیں، راتوں کو نکلنا ضروری نہیں ہے، کچھ اور کام کرو۔ تو تین پوائنٹ ہو گئے عزیزان محترم آپ کے سامنے، وہ یہ کہ بھائی یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی عبادت آئے گی، صحیح عبادت آئے گی، اس عبادت کے نتیجے میں ایک گروتھ آئے گی، وہ گروتھ بہت بیلنسڈ ہوگی، علم بھی بڑھے گا، عمل بھی بڑھے گا، اور ہر ڈائریکشن میں تناسب کے ساتھ بڑھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ایک صفت بہت آگے چلی جائے گی دوسری پیچھے ہو جائے گی۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ مثلا حضرت مالک اشتر کتنے بڑے کمانڈر تھے، اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی تھے، اتنے ہی بڑے مظلوموں کے لیے نرم دل بھی تھے اپنے مولا کی پیروی میں۔ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے اگر ہماری عبادتیں صحیح ہوئیں، اگر ہماری عبادتیں صحیح ہوئیں تو میدان میں نڈر ہوں گے اور مسلوں پہ گریا کریں گے، اور اگر کوئی ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیلنسڈ عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ اس نے عبادت میں کوئی غلطی کی ہوئی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں۔ اب وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ تو سمری ہو گئی ساری۔ اب ایک دو غلطیاں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اما صلی علی محمد عجل فرج۔ دو بڑی غلطیاں عبادتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی جو بہتر کیفیت ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب تیسرا دن ہے عبادت پہ بات کرتے ہوئے، کل سے ہم اخلاق کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ عبادتوں کے سلسلے میں ہم نے کہا بہتری، اور بہتری کے اوپر تیسرے دن آج بات کر رہے ہیں۔ پہلے دن تو بہت کم ہوئی تھی، دوسرے دن ہوئی تھی، اور تیسرا دن آج۔ دو بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بات، ایک غلطی یہ ہے کہ عبادت کرنے والا وہ علم اپنے اندر نہیں رکھتا جو عبادت کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر اس علم کے عبادتوں میں گھس گیا، عبادتوں میں چلا گیا۔ کسی موقع پر شیطان اس سے کھیلتا ہے، اسے کہیں اور پہنچا دیتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نشانی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد واجل فرج۔ میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، اور دوسروں کا سنتا ہوں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ کیا، ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ جب میں بالکل نیا نیا طالب علم بنا، تو ایک دن میں بہت نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے رو رہا تھا رو رہا تھا، اچانک شیطان میں نے میرے کان میں ایک آواز ڈالی، اور اس نے کہا کہ بہت رو لیے، اب کیا ہے؟ میں نہیں جواب دے سکا۔ جیسے ہی میں اس کا جواب نہیں دے سکا، مجھے یوں لگا جیسے کھولتے توے کے اوپر کسی نے برف کا پانی ڈال دیا۔ ایک دم میں عبادت میں جہاں رو رہا تھا، ایک دم یوں دیکھنے لگا، صحیح بات ہے، اب کیا ہوا؟ رو لیا پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے۔ اور یہ کہیں نہ کہیں شیطان مارتا ہے، یہ حملہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ پہلے سے بتاؤ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، پہلے سے بتاؤ کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ پہلے عقائد کے اوپر کچھ کام کیا ہوا ہو، اصول دین کے اوپر کام کیا ہوا ہو، سارا نظام پتا ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا سا ہی یہ پتا ہو کہ بھیا ہو کیا رہا ہے یہ، ورنہ شیطان بیچ میں آتا ہے۔ مثلا ایک کو بولے گا، اتنے رو لیے نا، اتنی عبادتیں کرنی، کیا ہوا پھر، کیا تبدیل ہوا؟ وہ بندہ بیٹھا ہے، ہاں بات تو صحیح ہے، کل بھی بے روزگار تھے، آج بھی بے روزگار ہو، فائدہ کیا ہوا ان عبادتوں کا؟ اچھا، تم نے اتنی عبادتیں کی، تمہیں تو فلاں نقصان ہو گیا، اب ان عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ نقصان مالی نہیں ہے، ضروری ہے، جان کا ہو سکتا ہے، کسی کی اولاد جا سکتی ہے۔ تو مثلا جس دن اس کی اولاد گئی ہاتھ سے، نعوذ باللہ تعالی، شیطان آ کر اس سے کہے گا، اتنا خدا کی عبادتیں کی، اولاد تو پھر بھی چلی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اگر علم نہیں ہو تو اس وسوسے کا کیا جواب دے گا بیچارہ؟ وہیں ختم ہو جائے گا معاملہ، کئی دنوں تک بیچارہ اس تذبذب میں پھنسا رہے گا، اس شک میں پھنسا رہے گا، واقعا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کو کون جواب دے؟ تو تو ایک غلطی جو بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے یہاں علم کے اوپر اتنا اصرار نہیں ہے، بہت سارے لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے کہیں سے عقائد نہیں سیکھے، عقائد پہ کوئی کتاب نہیں سیکھ پڑھی ہے، عقائد کے اوپر کوئی کورس نہیں کیا ہے، یوں ہی بس سن سنا کر عقیدہ بنایا ہے، یہ اچھی حالت نہیں ہے، اس میں شیطان بہت آسانی سے حملہ کرے گا، پھر بندہ خدا کہاں جائے گا بیچارہ وہ۔ بس پہلی بات، آپ عبادت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا علم پہ کام کریں، عقائد پہ کام کریں۔ یہ ایک غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بہت پھنسی ہوئی ہے، اس سے ملتی جلتی ایک اور غلطی ہے، وہ بھی پھنسی ہوئی ہے اور اس کے بھی بہت غلط نتائج ہوتے ہیں، وہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بندے خدا گھر سے نکلے، مثلا نماز شب پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، دعائیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، باہر نکلا، ایک حادثہ ہو گیا، ایک نقصان ہو گیا، اچھا وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے، میں نے جب ساری عبادتیں صحیح کی تھیں آج نقصان کیوں ہوا ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے یہ عبادت کرتا تھا، جو دعا مانگتا تھا پوری ہو جاتی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک اور مسئلہ، ایک بندہ کہتا ہے میں عبادتیں کرتا تھا، عبادتیں کرنے کی وجہ سے کچھ واقعات جو بعد میں ہونے والے ہوتے تھے مجھے پہلے پتہ چل جاتے تھے، یہ کیوں نہیں ہو رہا اب؟ یا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا، ابھی ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے عبادت کا نتیجہ یہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میں جب سے فلاں عبادت کر رہا ہوں نا الحمدللہ مجھے کوئی مشکل زندگی میں نہیں آ رہی، جب سے میں عبادت کر رہا ہوں نا بہت ساری چیزیں مجھے پہلے سے ہی پتا چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب سے میں عبادت کر رہا ہوں جو دعا مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو تینوں مثالیں میں نے آپ کو دی، پہلے نہ ہونے کی اور اب ہونے کی، ان سب کے اندر ایک مشکل ہے، اس بندے کو یہ نہیں پتا عبادت سے ملنا کیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے مجھے عبادت سے جادو ملنا ہے، جو دعا مانگوں پوری ہو جائے، تمہیں عبادت سے یہ لینا تھا، کوئی میرا نقصان نہیں ہو رہا ہے، تمہیں عبادت سے یہ لینا ہے، آگے کی چیزیں مجھے پہلے سے پتا چل جاتی ہیں، تمہیں عبادت سے یہ لینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شرک ہے، یہ عبادت نہیں ہے، کیوں؟ خدا کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے ہے، یہ عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ مولانا وہ جو فنا آدمی ہے نا وہ ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھ میں انگور آ جاتے ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں اس کو یہ کمال مل گیا ہے، یہ عبادتوں کا کمال ہے؟ ابھی میں تم کو ایسے لوگ دکھاؤں گا جو کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے جادو پتہ نہیں کتنے کر کے دکھائیں گے، وہ فلانی اتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا آگ کے اندر، میں تمہیں دکھاؤں گا، کافر بھی یہ کر کے دکھائے گا، کافر بھی کر کے دکھا دے گا۔ ہم نے سمجھا عبادتیں جادو کے لیے ہیں، وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ رجب علی خیاط جو عرفا کی تربیت کرنے پہ معمور تھے، وہ ایک عارف کے پاس گئے، وہ ایک پہاڑی کے اوپر عبادتیں کر رہے تھے، ایک تو یہ پہاڑیوں کے اوپر عبادت کرنا بعض اوقات کسی کے لیے شاید صحیح ہوتا ہو، اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تھا، بہرحال وہ عبادت کر رہے تھے، شاید کوئی ذمہ داری کسی کی آتی ہو کبھی، وہ گئے ان کے پاس، ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، ایک پتھر اٹھایا انہوں نے، اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور رجب علی کو دیتے دیتے اس کو ناشپاتی بنا دیا، کہا میں نے یہ کیا، پتھر کو ناشپاتی بنا دیا، ہمارے یہاں کوئی دیکھے نا تو شاید آدھا تو رکوع میں ہی گر جائے گا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا ولی اللہ ہے، یہ رجب علی نے ہاتھ میں لیا اس ناشپاتی کو، واپس دیا ان کو اور دیتے دیتے پتھر بنایا، ان سے کہا یہ تو جادو ہے، بتاؤ توحید میں سے کیا ملا ہے، یہ تو جادو ہے، تم عبادتیں جادو کے لیے کر رہے ہو، تم عبادتیں پتھر کو پھل بنانے کے لیے کر رہے ہو، ایک عبادت کر رہا ہے میں پتھروں کو ہیرے بناؤں گا، ایک عبادت کر رہا ہے میں جو مانگوں گا مل جائے گا، عبادت اس لیے، عبادت کا لفظ کیوں ہے پھر، جادو بولو اسے، عبادت ہوتی ہے بندگی کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بس بندہ بننے کے لیے اور خدا کا قرب لینے کے لیے، نہ کہ یہ جادو دکھانے کے لیے۔ اور اگر کوئی اس نیت سے عبادتیں کرتا ہے کنفرم شرک کر رہا ہے اس معنی کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں جس دن اس کو نقصان ہوگا یہ کھڑا ہو جائے گا، میں نے اتنی عبادتیں کی آج نقصان کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے تم خدا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیا خدا نے اپنے انبیاء کو نقصان نہیں دیے تھے؟ کس کس سختی میں اپنے انبیاء کو ڈالا تھا؟ کتنے کتنے انبیاء نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی قربانی دی تھی. اگر عبادتوں کے نتیجے میں ہمارا پیسہ، ہماری دنیا، ہماری اولاد نے بچنا ہوتا تو انہوں نے کیوں دنیا اپنی قربان کر دی پھر؟ کیا عبادت نے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی ہم سے کم تھی؟ وہ زیادہ عبادتیں کرنے والے خدا سے یہ مانگتے تھے کہ خدا ہمیں یہ قربانی دینی ہے تیری راہ میں، مانگتے تھے. ہم بچانے کے لیے بیٹھے. یہ جو عبادت کی غلطی ہم سے ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ معنوی ترقی نہیں کر پا رہے. ہم معنوی ترقی نہیں کر پا رہے. اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس کا ایک بہت آسان حل ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد محمد عجل فرج. یہ جو بڑے بڑے اخلاق کی تربیت کرنے والے استاد ہوتے ہیں، یہ جب بھی کوئی شاگرد ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، کوئی عبادت بتائیں، وہ اس سے پہلے کہتے ہیں جاؤ بیٹا پہلے عقائد پڑھ کے آؤ. تو کہتے ہیں آغا صاحب عقائد میں کیا پڑھیں گے، میں مسلمان الحمدللہ، میں طالب علم ہوں، میں تو نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پہلے جاؤ عقائد پڑھ کے آؤ. اسے بتاتے ہیں یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو. تو وہ کہتا ہے اس میں تو وہ ہے ہی نہیں جو میں چاہتا ہوں، نہ کوئی ورد ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی مثلا کتنی نماز سب کیسے پڑھوں، یہ سب نہیں ہے. اس میں تو لکھا ہے توحید کی دلیل کیا ہے. کہتے تھے نہیں یہ پہلے پڑھو، کل شیطان تمہیں اسی پہ گمراہ کرے گا. جو پڑھ کے آؤ یہ بتاؤ یہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے. اس کام کے لیے وہ ایک اور نسخہ بھی دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جو بیٹا عرفا کے حالات پڑھ کے آؤ، عرفا نے زندگی گزاری کیسی ہے. اتنے لوگ مجھے اپنی زندگی میں مل چکے ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک. کس چکر میں اس میں اعظم ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارے بھائی تم اگر اس میں اعظم کے قابل ہوتے تو خدا سکھا چکا ہوتا، اور اگر قابل نہیں ہو تو کون سا ورد کر کے اللہ سے اس میں اعظم چوری کر کے لاؤ گے؟ نعوذ باللہ تعالی، کہاں سے لا سکتے ہو؟ اچھا وہ اس میں اعظم لے کے بھی آ گئے تو تم کیا بنو گے؟ تم بنو گے سامری جادوگر. تمہیں یہ کرنا ہے پھر، اس کو میں بگاڑ دوں گا، اس کو میں سنوار دوں گا. تم خدا کے کام اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ تم سے کس نے کہا یہ؟ وہ ایک بندے کا واقعہ مشہور ہے. وہ ایک بندے کو جانتا تھا جس کا دوست اس میں اعظم جانتا تھا. تو وہ اس کے پاس آ کے کہتا تھا مجھے اپنے اس دوست کے پاس لے کے چلو جو اس میں اعظم جانتا ہے. وہ کہتا نہیں وہ کسی سے نہیں ملتا. اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں تمہارا وہ دوست اس میں اعظم جانتا ہے، مجھے اس میں اعظم چاہیے اور مجھے اپنے اس دوست کے پاس لے کے جاؤ. اس نے کہا بھائی وہ نہیں مانتا کسی کو. اس نے کہا چلو اس کو کہو کہ مجھے ملنا ہے، بتاؤں میں کیا کروں. وہ واپس آیا، اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح جاؤ شہر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، شام تک وہیں کھڑے رہنا. اب شہر کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا بالکل مطلب ہی جیسے کوئی نمائش چورنگی پہ بیچ میں بیٹھ جائے پورے دن، کالا ہو کے واپس آئے گا، اتنا وہاں پہ دھواں اور رش ہوگا. یہ بیچارہ سارا دن وہاں پہ کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا، کوئی نہیں آیا. شام کو آیا اپنے دوست کے پاس، کہنے کا تم کیسے آدمی ہو؟ تم نے کہا تھا وہ جو اس میں اعظم والا ہے، اس نے کہا صبح سے لے کے شام تک دروازے پہ کھڑا ہونا، میں پورے دن کھڑا رہا خوار ہو گیا، وہ آیا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کب کہا تھا کہ میں آؤں گا؟ یہ تو نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا کھڑے رہنا. کہنے کا میں کھڑا رہا پھر کیا کروں؟ کہنے کا یہ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا تھا کھڑے رہنا. تو کہنے کا تم نے پورے دن کیا دیکھا؟ کہنے کا میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کو گارڈز اتنا مار رہے تھے، سپاہی اتنا مار رہے تھے، بےچارا کمزور انسان تھا، اتنا پٹا اتنا پٹا، اتنا میرا دل چاہ رہا تھا اگر اس میں اعظم ہوتا نا تو ان سپاہیوں کو اٹھا کے پھینک دیتا. کہنے کا اس بندے کا ناک نقشہ بتاؤ جو پٹا. اس نے بتایا، کہنے کا اسی کے پاس اس میں اعظم ہے. وہ جو پٹا تھا اسی کے پاس اس میں اعظم تھا. اس نے کہا اس نے تمہیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ بیٹا اس میں اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ تم یہ حرکتیں کرتے پھرو، وہاں جادو دکھاؤ. ہم لوگوں کو وہ مل گیا کھلونا نعوذ باللہ تعالی. تو کوئی مجھ سے کہے مولانا میں جب سے فنا زیارت پڑھ رہا ہوں میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ماشاء اللہ، یہ بتاؤ خدا کے کتنے قریب گئے ہو؟ تم دنیا لینے کے لیے آئے تھے زیارت عاشورا کے پیچھے؟ خدا کی طرف جاؤ، خدا کی طرف جاؤ. یہ جو اللہ عمر زخنی شفاعت الحسین ہے، یہ صرف ساتھ چلنا نہیں ہے, صرف ساتھ چلنا نہیں ہے کہ چلے اور ختم ہو گیا, نہیں, اتنا معنوی کمال ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائے گا بندہ. یہ شفاعت یہ کرتی ہے. تو علماء اور رفا کے واقعات پڑھنا ایک حصہ ہوتا تھا. اچھا, اب اردو میں ایک مشکل تھی, میں بہت اس پہ کڑتا تھا, الحمدللہ وہ مشکل حل ہوئی ہے. ان عرفا میں جو اس ان دو تین نسلوں کے اندر آئے, اب میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے جملہ صحیح نہیں کہا, دو تین نسلوں میں, کئی نسلوں میں, کئی نسلوں میں جو عرفا آئے ان میں بہت بڑا مقام سید علی قاضی کا ہے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, آیت اللہ دستغیب, نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے عرفا کے وہ استاد تھے, ان وہ استاد تھے. ان کی زندگی پہ کوئی کتاب نہیں تھی, بحمد اللہ, خدا کا شکر ہے, ایک ایرانی نے ان کی زندگی پر خوبصورت کتاب لکھی, اس کا نام اس نے رکھا کہکشان نیستی. بحمد اللہ وہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, اور چھپ بھی گئی. پچھلے سالوں تک میں لوگوں کو بتاتا تھا, کہتا تھا پی ڈی ایف میرے پاس ہے بھیج دوں گا, اللہ کا شکر وہ کتاب چھپ گئی ہے, اب وہ دستیاب ہے. تو آپ میں سے جس کسی کو کسی عارف کے احوال پڑھنے ہوں, مستند احوال, وہ کتاب ضرور پڑھ لے, وہ کتاب ضرور پڑھ لے, کہکشان نیستی اس کا نام ہے. اس کتاب میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کتابیں کم پڑھی ہیں. اب تم خود سوچ لو 40 سال میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی. اس کے بعد میں کہہ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی کتابیں کم پڑھی ہیں. یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے, اس میں وہ جھلک رہا ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں جھلک نہیں رہا, اس میں پورا سامنے ہو کر آتا ہے کہ وہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, عبادتیں جادو کے لیے نہیں ہوتی ہیں, عبادتیں دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہیں, عبادتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ میرا پیسہ بڑھے جا رہا ہے. تو اس میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے استاد سے, سید علی قاضی سے, کہ آپ مجھے شاگرد بنائیں. انہوں نے کہا ہم شاگرد نہیں بناتے, پہلے ہم پوچھتے ہیں رسک کیسے کماتے ہو. کہنے لگا آپ اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا, پہلے بتاؤ مجھے رسک کیسے کماتے ہو. اچھا, یہ انہوں نے خاص کر اس لیے پوچھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ آغا صاحب, میں جو زندگی میں چاہتا ہوں کہ مجھے ملے وہ مجھے مل جاتا ہے, چاہے سونا ہو, چاہے کپڑا ہو, چاہے کھانا ہو, جو میں سوچوں گا یہ مجھے چاہیے شام تک آ جائے گا. تو وہ لوگ ایک پانی کے ساتھ چل رہے تھے, ایک نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, نجف سے کربلا جاتے ہوئے ایک پرانا راستہ تھا علماء کا, اس میں نہر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. ابھی لوگ اس پہ نہیں جاتے چونکہ وہ بہت گند, یعنی مشکل راستہ تھا. تو وہ اس پہ چل رہے تھے, تو اس نے ایسے ہی دیکھا پانی کی طرف, ایک مچھلی پانی سے کود کر ان کے سامنے گر گئی. اس نے کہا ایسے کرتا ہوں میں, جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. اب دیکھ پوائنٹ ہے, جس آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے وہ سید علی کے پاس آیا شاگرد بننے کے لیے, کیا مطلب؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی طاقت, کوئی حیثیت نہیں. اس کو پتا ہے یہ بند, اس کے پاس کچھ ہے. انہوں نے, سید علی قاضی نے مچھلی اٹھائی, پانی میں پھینکی, کہا اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے یہ نہیں چلے گا, حلال رزق کمانا پڑے گا. اچھا, یہ اس نے گناہ کر کے نہیں کمایا تھا, عبادتیں کر کے کمایا تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں چلے گا, اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو یہ نہیں چلے گا. وہ سوچتا رہا, سوچتا رہا, سوچتا رہا, پھر آخر میں جب راستہ ختم ہونے لگا, اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے, میں چھوڑ دوں گا. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہنے لگا جب سید علی نے مچھلی پانی میں ڈالی اور کہا کہ جو میرے ساتھ چلے گا اس کو چھوڑنا پڑے گا, آخری راستے تک میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ مچھلی دوبارہ آئے, نہیں آئی. سید علی میری طاقت بھی روک کے بیٹھ گئے تھے. تو کہنے کا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ان کے پاس کچھ اور ہے, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ. یہ جادو نہیں ہے, یہ تہذیب نفس ہے, آپ کی اور میری تہذیب نفس. اصلی راستہ یہ ہے, باقی سب جادو ہے, باقی سب کچھ اور ہے. میری بات چل جاتی ہے, میری دعا پوری ہو جاتی ہے, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اصل راستہ وہ راستہ, ان کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں, انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میں مثلا پاکستان میں ہوں, وہ دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے, ہماری دنیایں مختلف لگنے لگتی ہیں چونکہ ہم لوگ کسی اور وادی میں بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو ذرا ان تفصیل سے دیکھیں, کتاب لمبی ہے بہت, جو حوصلہ رکھنے والے بچے ہیں وہ پڑھ ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، بڑے بھی انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے گا سید علی قاضی کی روح کی بلندی کے لیے، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کا، صلی علی آل محمد وعجل فرج. تو یہ لب لباب تھا عبادت کے بارے میں کہ بھائی عبادت کو کیسے ہونا چاہیے، کس نظر سے ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، من مانی نہیں ہو سکتی عبادت کے اندر. اس لیے اول وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، من مانی مت کرو. خدا نے موقع دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیر سے آؤں گا، نہیں، اول وقت چاہتا ہے اول وقت پڑھو، توجہ سے مانگتا ہے توجہ سے پڑھو، باقی ساری عبادتیں ایسے ہی ہیں. اور پھر آخری بات، یہ نہیں کر سکتے نماز بہت پڑھتا ہے قرآن نہیں پڑھتا، نہیں ہو سکتا. قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. نماز قرآن بہت پڑھتا ہے، اللہ سے کبھی بات نہیں کرتا، مناجات نہیں کرتا، نہیں ہو سکتا. ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سب ساتھ لے کے چلنا ہے. عبادتیں اچھی کرتا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا ہے، نہیں ہو سکتا. حقوق اللہ حقوق الناس دونوں ساتھ چلتے ہیں، بیلنس، بیلنس چاہیے. سماجی کام بہت کرتا ہے، عبادتیں نہیں کرتا ہے، نہیں ہے فائدہ، بیلنس چاہیے. دونوں چیزیں، سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں پھر صحیح عبادت ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کو بے ڈھنگ نہیں بناتا ہے، اللہ اپنے بندے کو ڈھنگ کا انسان بناتا ہے، ڈھنگ کا انسان. اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں. مت کم سمجھیے گا کہ خدا نے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالی، کم نہیں ہے، بہت بڑی بات. کبھی یہ جو میں نے ابھی باتیں کہیں، آپ یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو اچانک لگے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہوئے، یہ بات صحیح ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں نہیں دیا، نہیں نہیں، خدا نے ہمیں بہت دیا ہے الحمدللہ، دنیا میں ہی بہت دیا ہے، آخرت کے لیے بھی بہت دیا ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے، دیکھو ابھی تک ہم لوگ فرش عذاب پہ آ رہے ہیں نا، آنے دیا ہے نا ان کو، ہماری ضرورت تھی نہیں، کہاں ضرورت تھی. جب زمین پر کوئی خدا کا ماننے والا نہیں بھی تھا تو زمین تھی، کائنات تھی، یہ خدا کا نظام ہے. جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے تب کیا کائنات امام حسین کو نہیں پہچانتی تھی؟ پہچانتی تھی. جب سید الشہداء اپنی ہر چیز قربان کر رہے تھے اور وہ ظالم ایسے سر پہ چڑھے ہوئے تھے جیسے پوری کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، تب بھی کائنات کس کے ہاتھ میں تھی؟ تب بھی کائنات امام حسین کے ہاتھ میں تھی. اور وہ شعر کتنا عجیب شعر ہے، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو. وہ جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تب بھی امام تھے. اللہ اکبر. جب وہ بازاروں میں جا رہے تھے تب بھی امام تھے. جب وہ درباروں میں لائے گئے تب بھی امام تھے. اللہ اکبر. وہ کیا مظلومیت تھی جب شام کی جامع مسجد میں لائے گئے اور ہر طرح سے گویا ان کے اوپر اسارت ڈالی گئی تھی. امام نے دیکھا خطیب ممبر کے اوپر بیٹھ کر بولے جا رہا ہے، امام نے فرمایا کہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر میں بھی بیٹھوں. امام نے فرمایا اگر علی اولاد علی کسی جگہ نہ بیٹھے تو ممبر بھی لکڑیوں کا ڈھیر ہوگا. فرمایا کیا میں یہاں بیٹھوں؟ پہلے منع کیا اس نے، پھر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسیر ہے یہ کیا کر لیں گے، تم ان کو بولنے دو، امام تشریف لائے. اب ذرا سوچنا، اسیر کا مقام ہے، اسارت کا مقام ہے، نہیں معلوم ہاتھوں پاؤں کے اوپر بندش ہے یا نہیں ہے، زنجیریں ہیں یا نہیں ہیں، شاید ہوں. امام تشریف فرما ہوئے اور کیا بولا؟ فرمایا انہوں نے میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں ہل اور حرم کا بیٹا ہوں، میں منا اور عرفات کا بیٹا ہوں. دنیا مظلوم دیکھتی ہے لیکن وہ تو مالک کائنات ہے. اللہ اکبر. چند جملے مصائب کے بولوں گا تاکہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے دل سید الشہداء کے دل سے جا کے لگ جائیں. سید الشہداء کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت, اگر مجھ سے کوئی کہے جمعے کا دن تھا آج, ایک وہ وقت تھا جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے تھے. زیادہ مصائب نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے اس مسئلے کو بیان کریں مولا علی اصغر کی شہادت کو, تو میں اس انداز میں کہوں گا دیکھو مجھے ایک بات پتہ ہے, جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا تو ماں کو سب پتہ ہوتا ہے. ماں جانتی ہے, ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ماں بچے کو گود میں لیتی ہے, بتا دیتی ہے یہ بھوکا ہے, اس کو گرمی لگ رہی ہے, اس کو سردی لگ رہی ہے, وہ بچے کے بولنے اور ہلنے سے سمجھ جاتی ہے. اب صرف اتنا کہوں گا امام حسین کی گود ماں سے زیادہ جانتی ہے. جب سید الشہداء پیاس سے علی اصغر کو لے کر آئے تھے, علی اصغر پیاس سے جو ہل رہے تھے تو امام حسین جانتے تھے میرا بیٹا پیاسا ہے. سید الشہداء علی اصغر کے خشک گلے کو احساس فرما رہے تھے. جب علی اصغر پیاس سے ہل رہے تھے سید الشہداء جانتے تھے میرا بیٹا پیاسا ہے. پھر تھوڑی دیر میں ایک تیر چلا, علی اصغر ایک اور طرح سے تاپے. یہ تیر کیسا تیر تھا؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کان سے لے کر کان تک گلا کاٹتا چلا گیا. اب جو علی اصغر تڑپے ہیں تو سید الشہداء جانتے ہیں مولا امام ہے معصوم, وہ جانتے ہیں میرے بیٹے کا گلا ذبح ہو گیا. اب آخری دفعہ علی اصغر تڑپے اپنی جان دینے کے لیے, سید الشہداء اس کو بھی جانتے تھے. اب علی اصغر کا لاشا سید الشہداء کے ہاتھ پہ ہے, ایسا ایک امتحان پورا ہو گیا, اب ایک اور امتحان ہے, لاشا لے کر ماں کے پاس جاؤں کہ ماں ماتم کرے پھر اس کو بھی دل میں دیکھوں؟ سید الشہداء نے نہیں کیا. سید الشہداء لاشا لے کے خیمے کے پیچھے گئے, شمشیر ذوالفقار سے قبر کھود دی, اپنے خشک بیٹے کو پیاسے بچے کو کربلا کی گرم زمین میں دفنا دیا. اللہ اللہ رسول اللہ علی القوم الظالمین.